الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش ولنعم أميرها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ مجلس میں مبارک زمین فلسطین اور جارڈن کی پانچ دن کی کارگزاری آپ کی خدمت میں سنائی گئی تھی. آج کی اس مبارک مجلس میں 18 جون 2014 سے ترکی اور اس کے کچھ حصوں کا جو دینی سفر ہوا اس کی مختصر کارگزاری عرض کرنی ہے. ایسے جیسا آپ کو گزشتہ مجلس میں بتلایا تھا کہ یہ جو ہماری گزشتہ اور آج کی مجلس ہے یہ مختصر طور پر میں آپ سے کارگزاری عرض کرتا ہوں. تفصیلی کارگزاری تو سی ڈیو اور کیسٹوں میں ہیں اور ہم نے وہاں سفر کے دوران ہمارے بہت سارے ساتھی ویڈیو لے کر کے چلے تھے تو شرعی دائرے میں رہ کر کے انسانوں اور جانداروں کی تصویر کے بغیر ان تمام تاریخی اور ہسٹریکل جگہوں کے ویڈیو بھی کیے ہیں اور وہ ویڈیو کی الحمدللہ سی ڈی اس ہفتے میں تیار ہوئی ہے. انشاءاللہ دو چار دن کے اندر اس کو ہم پہلے ہماری ویب سائٹ پر رکھیں گے. تمام جگہیں جو فلسطین کی جارڈن کی اور ترکی کی جو دیکھی ہے اس میں ہر ہر جگہ کے اوپر میں نے بیان بھی کیا ہے کہ یہ جگہ ہے یہ جگہ ہے, تو پہلے اس کو آپ ہماری ویب سائٹ کے اوپر اس کو دیکھ لیں, اس پر تفصیلی کارگزاری بھی ملے گی اور پوری ویڈیو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. ویب سائٹ کا پتہ ہے www.nooranimakatib.com کے اوپر, اور ایسے انشاءاللہ اس کو پوری ویڈیو سی ڈی بھی انشاءاللہ آئندہ پیر کو, کل نہیں اس کے بعد والے پیر کو, وہاں سلاوت پورہ مومنہ وارڈ بڑی مسجد میں ہر پیر کو عشاء بعد تفسیر کی جو مجلس ہوتی ہے تو اس مجلس کے بعد وہ پوری ویڈیو سی ڈی بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی. اس میں آپ لوگ سب چیزوں کو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ دیکھ سکو گے. آج آپ حضرات کو ترکی کی کارگزاری عرض کرنی ہے. ترکی کا جو بڑا شہر ہے اس کا نام استنبول ہے، اور اسی استنبول کو پرانے زمانے میں قسطنطنیہ کہتے تھے، جس کو انگریزی میں قسطنطنوپول کہتے ہیں اور ہم عربی میں اس کو قسطنطنیہ کہتے ہیں. یہ وہ مبارک زمین ہے کہ جس زمین کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خوشخبری دی تھی اپنے صحابہ کو کہ تم قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے. اس زمانے کے اندر پوری دنیا کی جو بڑی سپر پاور طاقت تھی، قیصر روم کی، رومان امپائر، ان کا مرکز اور ان کا کیپیٹل اس زمانے کے اندر قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا. پوری دنیا کی عیسائیوں کی سپر پاور طاقت کا وہ مرکز تھا، اور ان عیسائیوں کا جو عالمی بادشاہ ہوتا تھا اس کو قیصر روم کہا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور آپ نے حدیث میں آگے یہ فرمایا جو لشکر اس کو فتح کرنے جائے گا وہ بہترین لشکر ہوگا، اور اس لشکر کا جو امیر ہوگا وہ سب سے اچھا امیر ہوگا. یہ بات حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی. اور دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اذا حلق قیصر فلا قیصر بعده، کہ ایک مرتبہ جب قیصر بادشاہ ہلاک ہو جائے گا تو پھر قیامت تک دوسرا قیصر بادشاہ پیدا نہیں ہوگا. یہ دو حدیثیں حضور نے اس قسطنطنیہ کے متعلق ارشاد فرمائی تھی. دنیا کا سب سے پہلا چرچ وہ بھی استنبول ہی کے اندر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر تشریف لے جانے کے بعد عیسائیوں نے سب سے پہلا چرچ وہاں بنایا تھا. اب حضور نے اتنی بڑی خوشخبری دی قسطنطنیہ کے فتح کی، تو صحابہ کے دل کے اندر چاہت تھی کہ ہم جائیں اس کو فتح کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو ایک لشکر لے کر کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، اور اس لشکر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. یہ وہ خوش نصیب صحابی ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ میں حضور ان کے مکان پر 6 مہینے رہے تھے، وہ بھی اس لشکر میں تھے، اور اس وقت تو ان کی عمر 80 سال کی تھی، بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن محض حضور کی بشارت لینے کے واسطے وہ اس بڑھاپے کی عمر کے اندر اس لشکر میں شامل ہوئے، اور مدینہ منورہ سے قسطنطنیہ ہوائی جہاز میں تقریباً 3.5 سے 4.5 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے. سمجھیے کہ اس زمانے کے اندر 4000 کلومیٹر تقریباً اتنا سفر طے کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کے اندر استنبول تشریف لے گئے. وہاں گئے، بیمار ہو گئے، تو لشکر کے جو امیر تھے یزید بن معاویہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، حضور آپ کے گھر 6 مہینے رہے ہیں، آپ بیمار ہو گئے، بتلاؤ میں آپ کی کیا خدمت کروں. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جذبہ تھا اور جو جواب تھا، اللہ وہ جذبات ہم سب کی زندگی میں بھی عطا فرمائے. فرمانے لگے یزید کیا میری خدمت کرو گے؟ بس میری ایک وصیت نصیحت اور آرزو ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو یہاں پر دفن مت کرنا، میری لاش کو کسی جانور کے اوپر رکھنا، پھر اس جانور کو تم چلانا اور دشمنوں کی زمین کے اندر، عیسائیوں کی زمین میں، ملک میں جتنا اندر تم مجھے لے جا سکو اتنا اندر مجھے لے جانا، اور دشمنوں کے شہر میں اندر لے جا کر کے مجھے دفن کرنا۔ اس جذبے کا حاصل اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکے، اے اللہ، جب زندہ تھے تو ہم تیرے راستے میں چلتے تھے اور مرنے کے بعد ہماری لاش تیرے راستے میں چلتی رہی۔ یہ ان کے مبارک جذبات کا خلاصہ نکلتا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ کرتے کرتے مرنا ہے، دین کا کام کرتے کرتے مرنا ہے اور مرتے مرتے کرنا ہے، یہ اس کو کہتے ہیں، جو حضرت ابو ایوب انصاری کی وصیت اور نصیحت تھی۔ چنانچہ یہی ہوا، انتقال کے بعد یزید بن معاویہ نے ایک جانور کے اوپر آپ کا جنازہ رکھا اور اس کو چلایا، اور قسطنطنیہ کا جو عیسائیوں کا مضبوط قلعہ تھا اس قلعے کی دیوار کے نیچے لے جا کر کے حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر مبارک بنائی اور وہاں ان کو دفن کیا۔ اتفاق کی بات، وہ لشکر واپس آ گیا، فتح نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قسطنطنیہ فتح کرنا مقدر کیا تھا سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھوں کے اوپر۔ سات صدیاں گزرنے کے بعد حضرت سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ مبارک پر قسطنطنیہ شہر فتح ہوا اور وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہوئی۔ قیصر روم ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا اور الحمدللہ وہاں ہمیشہ کے لیے اسلام کا جھنڈا اللہ تعالیٰ نے لہرا دیا۔ عجیب حالات ہے وہاں کے، جب سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ پہنچے ہیں تو دنیا کی عقلیں حیران رہ جاتی ہے، ایسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کشتیاں پانی میں چلتی ہے، لیکن سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے 70 کشتیاں 10 مائل تک زمین پر چلائی ہے۔ یہ اسلام کی ہسٹری اور تاریخ میں بے مثال واقعہ ہے کہ 70 کشتیاں ہتھیاروں سے بھری ہوئی سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے زمین پر پہاڑوں کے اوپر 10 مائل تک چلائی ہے، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے کہ کہاں سے کہاں تک انہوں نے کشتیاں چلائی تھی۔ وہاں ترکی کے اندر ایک دعوت و تبلیغ کے بہت پرانے ساتھی نے مجھے خود یہ بات سنائی کہ میں نے نظام الدین مرکز پر حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بیان کے اندر سنا، عجیب نقطے کی بات کا حضرت نے فرمائی تھی کہ جب مدائن فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریا کے اندر گھوڑے چلائے تھے، گھوڑوں کو تیرایا تھا، اور استنبول کے فتح کے اندر زمین پر کشتیاں چلائی تھی۔ تو کہا مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے تھے کہ اللہ نے مدائن کی فتح کے اندر دریا میں زمین بنائی اور استنبول کی فتح کے اندر زمین کو اللہ نے دریا بنایا۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت، 10 میل تک 70 کشتیوں کو زمین کے اوپر سلطان محمد فاتح نے چلایا ہے اور پھر استنبول کو فتح کیا۔ رات رات اللہ کے سامنے ذکر میں، دعاؤں میں مشغول رہے، اور فجر کے وقت، صبح صادق کے وقت اپنے ساتھیوں کو کہا کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز ہم آیا صوفیہ میں جا کر کے پڑھیں گے۔ آیا صوفیہ، جو میں نے آپ کو بتایا عیسائیوں کا سب سے پرانا چرچ، جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے بعد سب سے پہلے بنا، اس کا نام آیا صوفیہ ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ظہر کی نماز آیا صوفیہ کے اندر جا کر کے ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا کہ ظہر کی نماز تک میں یہ پوری جماعت وہاں پر پہنچ گئی، اور عجیب کرامت، صاحب کرامت وہ آدمی تھے سلطان محمد فاتح. آپ اندازہ لگاؤ کہ جس آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہو کہ وہ امیر، بہت اچھا امیر ہوگا، وہ انسان کیسا انسان ہوگا کہ حضور نے ان کے لیے بشارت دی ہو. کہا ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات بھر اللہ کے سامنے ذکر تسبیح دعا میں رہے، اور جب آیا صوفیہ میں ظہر کے وقت پہنچے چرچ کے اندر اور اذان کہی گئی اور ظہر کی نماز کے لیے تیاری ہوئی، تو سلطان محمد فاتح کو قبلہ معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس جانب کے اندر ہے. تو اذان کے بعد انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کے جب دونوں ہاتھ باندھے، ہاتھ اٹھائے کہ قبلہ کس طرف ہے مجھے نظر آ جائے، تو جس طرف انہوں نے منہ کیا کہا ان کو اس جانب کے اندر کعبہ نظر نہیں آیا. تو دوسری جانب کے اندر اللہ منہ پھرایا اور اس طرف اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے، ادھر بھی کعبہ نظر نہیں آیا. پھر تیسری طرف انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے، کعبہ نظر نہیں آیا. پھر جب چوتھی جانب کے اندر اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو سامنے کر دیا. ان کی زندہ کرامت وہاں بتلائی جاتی ہے. اسی لیے آیا صوفیہ کے چرچ کے اندر جو جامع مسجد بنی، اس میں چار جانب کے اندر محراب بنی ہوئی ہے، اسی سلطان محمد فاتح کی کرامت کو تازہ رکھنے کے واسطے چار جانب کے اندر محرابیں بنی ہوئی ہے. اور وہ عجیب انسان، ہم لوگ سن 2008 میں پہلی مرتبہ ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ہم استنبول گئے تھے، اور اس سال شعبان کے مہینے میں دوسرا سفر ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. تو میں آپ کو یقین سے بتلاؤں کہ میں وہاں جانے کے بعد جو چاہت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ جلدی جلدی حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار پر پہنچے، اللہ کے نبی کے میزبان کی قبر کے اوپر. اور جب حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کے اوپر جاتے ہیں تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہاں رحمت اور نور کی بارش ہوتی ہے، عجیب انوار کی بارش ہوتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے مزار کے اوپر. اور دوسری چاہت یہ ہوتی ہے کہ سلطان محمد فاتح کے مزار کے اوپر ایصال ثواب کے لیے حاضری ہو. اتنا عظیم بادشاہ کہ جن کے لیے حضور نے خوشخبری دی ہو کہ وہ امیر کیسے امیر اور کتنے اچھے امیر ہو گئے، ان کے مزار پر جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کوئی صاحب دل، صاحب روحانیت بزرگ کے مزار کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، ایسی دل کی کیفیت ہوتی ہے. اور ایک عجیب جو وہاں کی طلب کی چیز ہے وہ ہے توپ کاپی سرائے. یہ توپ کاپی سرائے جو ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ تبرکات اس میوزیم کے اندر ہے. اتنے تبرکات دنیا کے کسی اور میوزیم میں نہیں ہیں، مکہ میں بھی نہیں، مدینہ منورہ کے اندر بھی نہیں. اس لیے کہ استنبول تقریباً 500 سال تک خلافت کا مرکز رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلافت شروع ہوئی تو اس خلافت کا آخری مرکز 1922 میں 23 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جب خلافت کو ختم کیا گیا، وہاں تک خلافت کا آخری 500 سالہ مرکز وہ استنبول اور ترکیہ رہا ہے. اس لیے ساری دنیا کے اندر الگ الگ جگہ پر جو متبرک چیزیں ہیں وہ سب وہاں پر جمع کر دی گئی ہے. اور عجیب عجیب متبرک چیزیں، بڑے بڑے علماء لکھتے ہیں کہ جتنے مستند اور جتنے زیادہ تبرکات توپ کاپی کے اندر ہیں اتنے دنیا میں کہیں نہیں ہیں. اب جتنی چیزیں وہاں رکھی ہوئی ہیں وہ نسبتوں والی منسوب چیزیں، حقیقت حال اللہ سبحانہ و تعالی جانے. میں وہ چیزیں آپ کو بتلاتا ہوں کہ وہاں کون کون سے تبرکات رکھے ہوئے ہیں. اس میوزیم کے اندر کعبہ شریف کے بہت سارے تالے ہیں اور چابیاں بھی ہیں. کعبہ شریف کے پرانے میزاب رحمت وہ بھی وہاں رکھے ہوئے ہیں. حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کی تلوار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، حضرت یوسف علیہ السلام کا عمامہ مبارک، حجر اسود کا چاندی کا کھول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشان، کعبہ شریف کے دروازوں کے پاٹیے، حضرت زبیر ابن عوام، حضرت جعفر طیار، حضرت خالد ابن ولید، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تلواریں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار، ان کا کرتا مبارک، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا مبارک، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی سی پیٹی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اور سر مبارک کے بال، غزوہ احد کے اندر جو آپ کا دانت مبارک شہید ہوا تھا اس دانت مبارک کا ٹکڑا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبا مبارک، یہ سب تبرکات جو ہے اس توپ کاپی میوزیم کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسری ایک عجیب چیز، قرآن مجید جو باقاعدہ ایک جگہ پر لکھا گیا ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھا گیا، تو ان حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں 7 نسخے قرآن کے تیار کروائے تھے، اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود تیار کرایا ہوا قرآن مجید وہ بھی استنبول کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس میوزیم کے اندر اتنا اہتمام کرتے کہ وہاں کی حکومت 24 گھنٹے قرآن کے قاریوں کی ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ وہ باری باری آ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ لکھا ہے کہ تقریباً 400 سال گزر گئے، 24 گھنٹے وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں حضور کا جبہ مبارک ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ مبارک ہے، اس کے پاس ہر وقت ایک قاری باری باری ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے، بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسلسل 400 سال سے یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور یہ 400 سال کی گنتی تو 1923 تک کی ہے، پہلی عالمی جنگ کے بعد جب کمال پاشا کا دور آیا تو اس نے کچھ دنوں تک جو ہے اس مبارک سلسلے کو رکوایا تھا، الحمدللہ اب یہ سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا ہے،
الحمدللہ
اور پھر مسلسل رات دن وہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور اتنے سارے تبرکات ایک ہی جگہ کے اوپر ہو، یہ دنیا کا یہ واحد مرکز ہے۔ ہم لوگ جو فوٹو کے اندر سب تبرکات دیکھتے ہیں وہ سب استنبول کے فوٹو ہیں بنے ہوئے، یہ توپ کاپی میوزیم ہے، اور وہیں پر پہلے جو خلیفہ ہوتے تھے وہ رہا کرتے تھے، اور خلیفہ کا پیلس اس زمانے میں وہی ہوا کرتا تھا، اور جب اس خلافت پیلس کے دروازے پر جاتے ہیں داخل ہونے کے لیے تو رونا آ جاتا ہے، وہاں اس کے دروازے کی دائنی طرف لکھا ہوا ہے عربی میں الخلیفۃ ظل اللہ فی الارض، خلیفہ زمین میں اللہ کا سایہ ہوا کرتا ہے، دوسری طرف لکھا ہوا ہوتا ہے یاوی الیہ کل مظلوم، جو بھی مظلوم ہوگا وہ یہاں آ کر کے پناہ لے گا۔ یہ جملہ جب پڑھتے ہیں تو رونا آ جاتا ہے، اے اللہ کسر الخلافہ اور خلیفہ کی کیا شان ہوا کرتی تھی، اور اندر جہاں خزانہ ہے، تبرکات جہاں رکھے اس کے سامنے سونے چاندی جواہرہ زبرجد زمرد کی اتنی قیمتی چیزیں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی اور مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم دونوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی زمانے میں ترکی کی حکومت غریب ہو جائے تو اس خزانے میں اتنے ہیرے اور سونا ہے کہ سالوں کے سال اس خزانے سے پورا ملک چل سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے ایسے تحفے ہیں کہ جرمنی کی حکومت نے بھیجے، جاپان کی حکومت نے بھیجے، اٹالی کی حکومت نے بھیجے، انگلینڈ کی حکومت نے بھیجے، جب وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے، اللہ خلافت کی کیا شان ہوگی کہ یورپین حکومت کے لوگ خلیفہ کے لیے شاندار ہدیے بھیجا کرتے تھے، کیا شان و شوکت کسی زمانے میں خلافت کی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی وہ مبارک اور پاکیزہ دن امت کو دوبارہ عطا فرمائے عافیت کے ساتھ، عزت کے ساتھ. بہرحال یہ استنبول کے اندر یہ سب مبارک زیارتیں ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرآن مجید ہے تو اس میں سے ایک قرآن انہوں نے اپنے پاس رکھا تھا، باقی چھ قرآن انہوں نے دنیا میں الگ الگ جگہ پر بھیج دیے تھے. اب وہ قرآن جو حضرت عثمان نے خود کے پاس رکھا تھا وہ نسخہ کون سا ہے؟ اس میں دو روایت ہے، ایک روایت کے مطابق وہ استنبول میں ہے اور دوسری روایت کے مطابق وہ تاشکن ازبکستان کے اندر ہے. اور الحمدللہ وہ دونوں نسخے ہم نے دیکھے ہیں، اور وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا وہ نسخہ لے کر کے پڑھ رہے تھے اور آیت پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان دشمنوں کو کافی ہو جائے گا اور وہ اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اس آیت پر پہنچے اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا اور خون کا فوارا اڑا، اور خون کا قطرہ اسی آیت کے اوپر گرا ہوا ہے اور حضرت عثمان شہید ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک خون کا قطرہ جیسے کہ ویسا قرآن کی اسی آیت کے اوپر لگا ہوا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور پھر جو ہے وہ شہید ہو گئے. وہ قرآن مجید کا مبارک نسخہ ہے. بہرحال یہ سب استنبول شہر کی زیارتیں ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جب جا رہے تھے تو حضرت حافظ پٹیل صاحب یہاں ہندوستان میں تھے، میں ملنے گیا تو مجھے پوچھا چھٹیوں کا کیا نظام ہے. میں نے کہا حضرت یہ یہ ہے اور میں استنبول جا رہا ہوں، تو مجھے فرمانے لگے کون سی تاریخ، تو میں نے کہا یہ میری 18-19 ہے، تو کہنے لگے دو تین دن بڑھاؤ، اس لیے کہ 20-21 کو پورے یوروپ کا وہاں جوڑ ہو رہا ہے اور جوڑ کے اندر تجھے شرکت کرنی ہے اور میں بھی پہنچ رہا ہوں، تجھے بھی وہاں رہنا ہے، مجھے حکم دیا. تو میں نے اپنے ٹریول ایجنٹ کو فون کیا کہ چلو اللہ کے ایک ولی کا حکم ہے تو میری ٹکٹ چینج کرو. 45 یوروپی ملکوں کے لوگ اس جوڑ کے اندر شامل تھے، اور 3 دن الحمدللہ اس کے اندر شرکت کی. اور جو ہے پھر ہم لوگ ایک آگے ایک دوسری جگہ کی زیارت کی بہت تمنا تھی. پہلے سفر میں جب ہم حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ گئے تھے تو وہاں جا نہیں سکے تھے. وہ ترکی کا ایک علاقہ ہے جو کسی زمانے میں ملک شام کا حصہ تھا، شام ہی کا حصہ تھا، لیکن پہلی عالمی جنگ کے بعد جو دنیا کے نقشے گڑبڑائے تو اس میں یہ حصہ ملک شام کا ترکی کے قبضے میں آ گیا اور ترکی نے وہاں قبضہ کر لیا ہے. وہ استنبول سے ہوائی جہاز میں تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ ہے، اس کا نام ہے عرفا کا علاقہ. تو اس سفر کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر بھی حاضری کی سعادت عطا فرمائی. عرفا اس کا تفسیر کی کتابوں کے اندر پرانا نام ہے حران، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوانح کے اندر حضرات مفسرین نے نقل کیا ہے حران شہر کا تذکرہ. کئی تفسیروں کے اندر اس شہر کا ذکر خیر موجود ہے، اسی کو آج کل عرفا کہتے ہیں، اور یہی ملک شام کا ایک حصہ ہے. ہم لوگ صبح کی فلائٹ سے پہنچے تو وہاں ذمہ دار ساتھیوں کو پہلے سے اطلاع تھی کہ ہندوستان کے کچھ علماء آ رہے، تو ایئرپورٹ کے اوپر لینے کے لیے الحمدللہ استقبال کے لیے آ گئے اور کہنے لگے کہ چلو ناشتہ کر کے آج پہلی زیارت ہم آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پیدا ہوئے تھے وہ مبارک جگہ پر لے جائیں گے. دل کے اندر بڑی بے چینی کہ اللہ تیرے جلیل القدر نبی، تمام نبیوں کے اندر جن کا دوسرا نمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی پیدائش کی مبارک جگہ. ناشتے میں بھی صحیح معنی میں دل نہیں لگ رہا تھا، کب دیکھے اس مبارک جگہ کو اور اپنی آنکھ کو سکون پہنچے. ہم لوگ پہنچے، اول وقت میں ان علاقوں میں ظہر کی نماز کا رواج ہے، ایک بڑا وسیع احاطہ پہاڑ کے دامن میں، دور سے بورڈ شروع ہو گئے تھے مولد سیدنا ابراہیم، مولد سیدنا ابراہیم، حضرت ابراہیم کی پیدائش کی جگہ پر جانے کا راستہ، जैसे जैसे गाड़ी करीब पहुंच रही थी दिल में शौक दुरूद इब्राहिमी, मैंने सब साथियों को कहा कसरत से पढ़ो, बार बार पढ़ो दुरूद इब्राहिमी को। जब हम उस इहाते के दरवाजे के ऊपर पहुंचे, नीचे उतरे, दाखिल हुए, एक आलिशान मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद सैयदना इब्राहिम अला नबीना वालेही सलात व सलाम, और वहीं एक बड़ा पहाड़ है और पहाड़ के अंदर वो गार है, जिस गार के मुतालिक बतलाते कि इस गार के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की पैदाइश हुई थी। अजीब वो गार है। हम उस गार के अंदर उतर करके गए, पहले जोहर की नमाज पढ़ी, नमाज से फारिग होकर के उस गार के अंदर दाखिल हुए। जब उस गार में दाखिल हुए, एकदम यानी के समझो के एयर कंडीशन लगे हो, ऐसी बेहतरीन ठंडक उस गार के अंदर, और अजीब सुकून और इत्मीनान की कैफियत। हम लोग अंदर दाखिल हुए, वहां जाकर के मुसल्ले वगैरह बिछे हुए गार के अंदर, बतलाया वहां के उलमा ने, वो हजरात बहुत से अरबी भी वहां जानते होते हैं, उन्होंने बतलाया कि नमरूद बादशाह जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में था, उसको ख्वाब आया था कि एक अल्लाह के नबी पैदा हो रहे हैं और वो तेरी हुकूमत के खत्म होने का जरिया बनेंगे। तो नमरूद ने उस पैदा होने वाले बच्चे के इंतजार के अंदर अपनी पुलिस को, सिपाहियों को लगा दिया कि जब वो बच्चा पैदा हो तो उसको कत्ल कर दिया जाए। और उन्होंने तो ये तक बताया कि उस खानदान तक की तायिन नमरूद को बताई गई थी कि फलां खानदान के अंदर वो बच्चा पैदा होने वाला है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा, जब पैदाइश का वक्त आया तो चुपके चुपके उस गार के अंदर चली गई, और गार के अंदर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। और अजीब अल्लाह की शान कि वालिदा अपने बच्चे को पैदाइश के बाद वहीं छोड़ करके वापिस जो है महल्ले में, घर में चली आई, ताकि लोगों को पता न चले, और गार के दरवाजे को उसने बंद कर दिया। कहा यहां पर ये रिवायत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने एक बकरी को मुकर्रर फरमा दिया था कि वो बकरी टाइम टू टाइम उस गार में जाती और जाकर के बैठ जाती, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसका दूध पी लिया करते थे, और कभी कभी उनकी वालिदा जाती, अपने बच्चे को देखती और जाकर के अपनी वालिदा भी दूध पिलाती। का पूरे 15 महीने तक हजरत इब्राहिम अलैहि सलात व सलाम उस गार के अंदर रहे हैं 15 महीने तक। और उस गार के अंदर हम लोग बैठे, कोने में एक नल लगा हुआ था, हम देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पानी नल में से भर रहे हैं, ले जाते हैं। तो हमने सोचा कि यहां ठंडक बहुत है तो पानी बहुत ठंडा है, इसीलिए लोग ले जाते होंगे, तो हमने भी पानी पिया। फिर बताया गया कि आप कांच देख रहे हो, जैसे ये गेट पर कांच लगे हुए, आधा गार तो खुला है जिसमें हम लोग जाते हैं, दाखिल होते हैं, जिक्र तिलावत करते हैं, और आधे गार पर कांच लगा हुआ है। उस कांच के पीछे हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि गार के पत्थर है, लेकिन वहां फिर उलमा ने हमको बताया कि आप जरा ध्यान से देखिए। तो अजीब हैरत में हम रह गए कि उस कांच के पीछे पूरे के पूरा पानी भरा हुआ था, एकदम साफ सुथरा, कचरा भी नहीं, यानी अगर कोई हमको बताए नहीं तो पता नहीं चलता कि पीछे पानी है। का ये पानी का छोटा सा चश्मा है और बड़ी मिकदार के अंदर पानी जमा होता है, का खुदा जाने ये पानी कहां से आता है। इस पर ये मशीन लगी हुई है, ये नल है, रोजाना सैकड़ों लोग आकर के यहां से पानी ले जाते हैं। हमने पानी पिया, बेहतरीन ठंडा, खूब मीठा। का ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कयाम की बरकत है कि यहां पर सदियों से इतनी मिकदार के अंदर पानी है। उस गार में हम लोग काफी देर तक बैठे रहे, फिर उसके बाद गार से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि चलो जल्दी करो, अभी एक और जगह हम आपको हम दिखलाना चाहते हैं। गए तो कहा क्या देखना है, कहा अभी तो वो नमरूद का किला देखना है, और जिस जगह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस जालिम ने आग में डाला था वो जगह आपको दिखानी है, और वो जगह جو ہے ہمیں پہلے سفر سے معلوم تھی کہ وہ ترکی کے اندر ہیں، لیکن اس سفر میں ہم لوگ کسی وجہ سے جا نہیں سکے، تو کافی دور گاڑی چلتی رہی پھر اس جگہ کے اوپر ہم پہنچے تو بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ، اور پہاڑ پر آج تک نمرود کے زمانے کا قلعہ بھی بنا ہوا ہے، اس ظالم بادشاہ کے زمانے کا. اور اس قلعے کے اوپر جیسا کہ تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑی آگ جلوائی، ایک مہینے سے زیادہ تک اس نے آگ کو بھڑکایا، اور وہ آگ اتنی خطرناک ہو گئی تھی کہ کوئی قریب جا کر کے اندر ڈالے اتنی بھی کسی کے اندر ہمت نہیں تھی، اتنی خطرناک وہ آگ بن گئی تھی. اب جب آگ بھڑک گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ ڈالنا چاہتے تھے، تو سوال یہ آیا کہ کون سپاہی تیار ہے جو اٹھا کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے. چونکہ آگ اتنی ڈینجر اور خطرناک ہو چکی تھی کہ کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا. ہر ایسے موقع پر ابلیس نے آ کر کے ظالموں کی مدد کی ہے، تو شیطان نے آ کر کے اس وقت نمرود کی مدد کی، اور نمرود کو یہ سمجھایا کہ تم ایک گوفن بناؤ، اور گوفن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھاؤ، اور دور سے گوفن گھما کر کے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دو. لہذا اس نے گوفن تیار کروائی، اور وہ گوفن کے لیے دو کھمبے، چونکہ چھوٹی سی گوفن تھوڑی، پورے انسان کو آگ کے اندر ڈالنا ہے. تو آپ یقین مانیے کہ میں ابھی اونچائی کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا کہ کتنے اونچے پہاڑ پر اس ظالم نے گوفن لگوائی، تقریباً 30 سے 35 ماڑ کی بلڈنگ ہو، فلور منزل کی بلڈنگ ہو، اتنی اونچائی کے اوپر پہاڑ پر اس نے دو کھمبے کھڑے کروائے، اور وہ پتھر کے دو کھمبے ابھی تک موجود ہیں، اور اس دو کھمبے کے بیچ میں اس نے گوفن بنوائی، اور گوفن تیار کروا کر کے پھر نمرود ظالم بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر کے وہاں پہنچا. اور جیسا حدیث کی روایتوں میں موجود ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈلوانے سے پہلے ننگا کیا، ظالم نے بدن کے اوپر سے تمام کپڑے اتروا لیے، اور تمام کپڑے اتروا کر کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گوفن کے اندر بٹھایا. میں آپ کو اندازے سے بتلاؤں کہ آپ کی مسجد کا محراب ہے، اس محراب سے جو آپ کا دروازہ ہے اس سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ، اتنی لمبائی اور اس سے آدھی اور 1.5 گنی لمبائی کے اوپر وہ منجنی گوفن لگی ہوئی ہے، اور آگ اتنی دوری کے اوپر سلگائی گئی تھی. پہاڑ کے اوپر وہ ظالم لے گیا، اللہ کے نبی کو ننگا کیا، اور ننگا کر کے گوفن کے اندر رکھا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، چونکہ یہ ننگا کیا گیا تھا اللہ کے دین کے خاطر، توحید کے خاطر، ایک اللہ کی دعوت کے خاطر. اسی لیے حدیث میں ارشاد فرمایا اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جنتی لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پہنائیں گے. اسی لیے کہ کفن تو قبر کی مٹیاں کھا جائے گی، سب سے پہلے جنتی لباس اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائیں گے، اسی لیے کہ اللہ کے دین کے خاطر ان کو ننگا کیا گیا تھا. تو ظالم نے اللہ کے نبی کو ننگا کر کے گوفن میں بٹھایا، اور اتنی اونچائی پر سے 35 منزل تقریباً پہاڑ، اور اتنی دوری کے اوپر سے اس ظالم نے گوفن کے اندر گھموا کر کے اللہ کے نبی کو اوپر سے آگ کے اندر پھینکا. اور خدا کی شان ہمارا تو ایمان ہے کہ آگ اللہ کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی، خدا کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی، ورنہ آگ بھی جلا نہیں سکتی. اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا وہ ظالم گوفن میں گھما کر کے اللہ کے نبی کو پھینک رہا ہے، اور اللہ نے اسی وقت پر آگ کو حکم دیا جو قرآن میں موجود ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. خدا کا حکم آگ کے نام پر، یہ آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم کے واسطے. اور اسی کو کہا گر آج بھی ہو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. آج بھی اگر ہمارا ایمان یقین ایسا ہو جائے تو آج بھی آگ میں گلستاں اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں. اتنے دور سے گھما کے اللہ کے نبی کو آگ کے اندر ڈالا، جب آگ کے اندر پہنچے ہیں تو روایتوں میں ہیں، حضرات مفسرین نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جنت میں سے ایک کرتا لو اور کرتا لے جا کر کے میرے خلیل کو پہنا دو. یہ تو دنیا میں انعام مل گیا، آخرت میں تو جنتی کرتا ملے گا ہی ملے گا، دنیا میں بھی کہ جبرائیل جنت سے ایک کرتا لے کر کے جاؤ اور میرے خلیل کو پہنا دو. حضرت جبرائیل نے وہ جنتی کرتا لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگ میں پہنچے، لا کر کے جنتی کرتا پہنا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہو. خدا پاک کی قسم آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بال بھی نہیں جلا سکی، اور جنتی کرتا پہن کر کے آرام سے بیٹھے رہے. پھر وہ جنتی کرتا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا، حضرت اسحاق علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ کرتا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، اور یوسف علیہ السلام کے پاس وہ کرتا سلامت رہا. قرآن کے اندر جو ہے کہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کرتا بھیجا تھا اپنے بھائیوں کے ساتھ، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، کہ میرے ابا جان کی آنکھ چلی گئی میری جدائی میں روتے روتے، تو لو میرا یہ کرتا لے جاؤ اور کرتا لے جا کر کے ابا کے چہرے پر لگا دینا، انشاءاللہ اس کی برکت سے ان کی آنکھیں صحیح ہو جائے گی. تو وہ کرتا وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا گیا تھا. عجیب یہ کرتا جنتی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پہنایا. اب آگے کی بات سنیے، قرآن میں اللہ نے فرمایا کونی بردم و سلامن علی ابراہیم. خدا کا یہ جو حکم آیا تو اس حکم کی برکت سے وہ پورے کے پوری آگ پانی سے اللہ تعالیٰ نے بدل دی، پوری آگ پانی سے بدل گئی، تبدیل ہو گئی پانی سے. اور جو اس کے اندر جلنے والی لکڑیاں تھیں ان جلنے والی لکڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے تبدیل فرما دیا. عجیب خدا کی شان، جتنی بڑی آگ جلائی تھی اتنا بڑا وہاں پر پانی کا تالاب بن گیا. میں آپ کو اندازہ کر کے بتاؤں تو آپ کا یہ جو جماعت خانہ ہے اس جماعت خانے سے تقریباً ڈھائی گنا لمبا اور اس سے تھوڑا زیادہ چوڑا وہ حوض ہے پانی کا، جس کے اندر بہترین پانی ہے، اندر خوبصورت مچھلیاں ہیں، کا یہ پوری جگہ کے اوپر نمرود نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی تھی اور اللہ کے حکم سے وہ آگ پانی بن گئی. اور اس سمے اس پانی کا نام ہی ہے بحیرہ خلیل الرحمن، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، یعنی یہ چھوٹا سا تالاب ہے جو خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا، بحیرہ خلیل الرحمن، پورا کا پورا الحمدللہ وہ پانی بن گیا. اور یوں کہتے ہیں کہ یہاں کی مچھلیوں کو لوگ بابرکت سمجھتے ہیں، کوئی اس کو کھاتا نہیں ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر یہ مچھلی ہے لیکن اس کو استعمال نہیں کرتے، اس کو تبرکن بس صرف دیکھتے ہیں. تو وہ من جنیک، وہ آگ کی جگہ، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی اللہ تعالیٰ نے جو پانی سے بدل دیا، وہ پوری جھیل پورا پانی اس جگہ پر موجود ہے. ان سب کی زیارت سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو نوازا. وہاں ایک مدرسہ بھی ہے، مدرسہ خلیل الرحمن مدرسہ بنا ہوا ہے، اور وہاں بہت سے علماء درس دیتے ہیں اور درس و تدریس کا مبارک سلسلہ جاری ہے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں کو آگے ایک اور زیارت کے لیے جانا تھا، چونکہ دوسرے دن الصبا فجر کے اندر واپسی تھی اسی لیے جو ہے رات تک میں ساری زیارتیں پوری کرنی تھی. تو شام ہوتے ہوتے ہم لوگ سفر کرتے 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 جنگلات کے اندر داخل ہوئے. کعبے ایک ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ایوب علیہ الصلات والسلام جس جگہ کے اوپر مقیم تھے اس جگہ کی زیارت اب ہم لوگوں کو کرنی ہے. سفر کرتے کرتے کافی آگے جنگلات کے اندر پہنچے, ایک دوسرا شہر آیا تو اس دوسرے شہر کے اندر سب سے پہلے ایک غار کے اندر لے گئے. جیسے تفسیری روایتوں کے اندر ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب خطرناک بیماریاں لگی اور تقریباً 17 سال تک وہ بیماریاں لگی, تو ایسی بیماریاں کہ گھر والوں نے نکال دیا, محلے والوں نے نکال دیا, شہر والوں نے نکال دیا, بستی سے باہر جہاں کوڑا کرکٹ ڈالا جاتا ہے, کچرا ڈالا جاتا ہے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل کی ہے معارف میں کہ وہاں جہاں بالکل گاؤں کا کنارہ, ایسی جگہ پر لوگوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو لے جا کر کے رکھ دیا. اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کا, اس وقت پر کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں لیکن ان کی بیوی وہ برابر وفاداری کر کے خدمت کرتی رہی. ان کی بیوی ایک کال کے مطابق سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہوتی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی, وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح کے اندر تھی. وہ 17 سال تک اپنے شوہر کی برابر خدمت کرتی رہی اور بے مثال اس نے خدمت کی, ایسی خدمت کی کہ وہ خود کام کرنے جاتی, ملازمت پر جاتی اور 2-4 روٹیاں لاتی, خود ایک روٹی کھاتی, اپنے شوہر کو 1-2 روٹی کھلاتی اور جو ہے شوہر کو نہلاتی, استنجا کراتی. 17 سال اس عورت نے بڑی وفاداری کے ساتھ اپنے شوہر کی خدمت کی. یہاں تک لکھا ہے. ایک روایت ہے تفسیر کے اندر کہ ایک موقع پر تو ایسے حالات آ گئے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے دوا کے لیے بھی پیسے نہیں تھے اور سخت حالات تھے. تو اس زمانے کی کوئی شہزادی تھی, اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی ایوب علیہ السلام کی بیوی ان کے بال دیکھے. اب ظاہر بات ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے تو ان کی بیٹی کتنی خوبصورت ہوگی. تو اس شہزادی نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہا کہ تو تیرے بال کاٹ کر کے مجھے دے دے, میں اس کو اپنے بالوں سے لگا لوں گی تاکہ میرے بال خوبصورت ہو جائے. تو کہا کہ غریبی کے ایام ایسے تھے کہ غربت اور مفلسی کی وجہ سے اپنے شوہر کا علاج اور دوا کرانے کے خاطر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنی چوٹی کاٹ کر کے بیچ دی. یہ اس شریعت کی بات ہے, ہماری شریعت میں اس طرح بال بیچنا جائز نہیں ہے. اس کو کٹوا کر کے اتنی وفادار وہ لڑکی ثابت ہوئی کہ اس نے اپنے شوہر کی ایسی خدمت کی. 17 سال جس غار میں گزارے, وہ غار جس میں بیماری کے زمانے میں آپ رہتے تھے, وہ جگہ اب تک ویسی کی موجود ہے. ایک آدمی جا سکتا ہے, ایک آدمی آ سکتا ہے, اتنا چھوٹا اس کا باریک دروازہ. ہم باری باری اندر گئے پھر باہر آئے اور وہاں قرآن مجید کی سب آیتیں لکھی ہوئی ہے جو حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے. 17 سال کے بعد ایک دن ان کی بیوی کام کرنے گئی ہوئی تھی, اتنے میں حضرت جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین نے آ کر کے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا ارکز برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. اے ایوب, بہت تمہاری بیماری لمبی ہو گئی, بہت زمانہ گزر گیا, آج اللہ تعالی کی طرف سے تمہاری شفا کا فیصلہ ہوا ہے, لہذا تم ایک کام یہ کرو کہ اپنے پیر کو زمین کے اوپر رگڑو, پیر کو ایڑی کو زمین کے اوپر مارو. چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پیر زمین کے اوپر رگڑے تو پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ ایک پیر رگڑا ایک چشمہ نکلا, پھر دوسرا پیر لگایا دوسرا چشمہ جاری ہو گیا, 2 چشمے پانی کے جاری ہو گئے. ھذا مغتسل کہ اس پانی کے اندر آپ کو غسل کرنا ہے, نانا ہے. چنانچہ آپ نے اس پانی کے اندر غسل کیا تو غسل کرنے کی برکت سے آپ کی تمام بیماریاں ختم ہو گئی اور آپ ایک دم بھلے چنگے تندرست اچھے ہو گئے. اور پھر دوسرے چشمے کا پانی آپ نے پیا उसकी वजह से पहले जैसी ताकत और तंदुरुस्ती लौट गई और एकदम तंदुरुस्त होकर के उस गार से निकल करके एक जगह के ऊपर जाकर के इत्मीनान से बैठ गए। इतने में इनकी बीवी जो काम पर गई हुई थी वो वापिस आई और आने के बाद वो कूड़े करकट की जगह पर गार में अपने शौहर को तलाश कर रही है, कहीं नजर नहीं आते। तो रोने लगी कि कहीं मेरे शौहर की बीमारी और कमजोरी की वजह से कोई जानवर आकर के मेरे शौहर को खा तो नहीं गया, मेरे शौहर को उठा के लेकर के चला तो नहीं गया। इसीलिए वो बीवी बैठ के रोने लगी। इसने ये नहीं सोचा कि मैं 17 साल से इसकी खिदमत कर रही हूं, चलो गुम हो गया, कोई ले गया तो मेरे ऊपर से बोझ गया, बल्कि इतनी वफादार खिदमत गुजार बीवी कि बैठ करके रोने लगी। और अजीब अल्लाह की शान, बीमारी के जमाने के अंदर एक दिन शैतान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के सामने एक हकीम की शक्ल में आया और आकर के कहता है कि मैं बहुत माहिर तबीब हूं, हकीम हूं, मैं तुम्हारे शोहर की दवा कर सकता हूं और मेरे पास इतनी अच्छी दवा है कि मेरे शोहर या तेरे शोहर मेरी दवा खाने से यकीनन अच्छे हो जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है और शर्त यह है कि जब तुम्हारे शोहर अच्छे हो जाए तो यूं कह देना कि मेरी दवा से अच्छे हो गए। जाहिरी एतबार से तो ऐसा कहना जायज था, लेकिन तौहीद ये तकाजा कर रही थी कि वईजा मरीज तो फहो यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो मेरे अल्लाह ही मुझे शिफा देने वाले हैं, मेरे अल्लाह के सिवा दुनिया की कोई ताकत मुझे शिफा नहीं दे सकती। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने वादा कर लिया कि ठीक है, मैं जब तुम दवा करो मेरे शोहर अच्छे हो जाएंगे तो मैं ये जुमला कह दूंगी कि तुम्हारी दवा से मेरे शोहर अच्छे हो गए। चूंकि बिचारी दवा करते करते इलाज करते करते बहुत थक गई, कितने लोगों का इलाज कराए, वहां से आकर के उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बतलाया कि मैं आज एक हकीम साहब को ऐसा वादा करके आई हूं, हकीम साहब बड़े माहिर है, बड़े अच्छे दवा वाले हैं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को इतना गुस्सा आया, फरमाने लगे कि वो हकीम कोई और नहीं था, वो तो शैतान हकीम की शक्ल में आया था और वो मेरी बीमारी की वजह से आज इतना आगे बढ़ गया कि उसने मेरी बीवी तक को वरगलाना शुरू कर दिया और मेरी बीवी पर उसने दोरे डालने शुरू कर दिए। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम खा ली कि जब मैं अच्छा होऊंगा तो तुझे 100 सपाटे मारूंगा, ये कसम खा ली बीमारी के जमाने के अंदर। लेकिन फिर भी वो वफादार बीवी 100 सपाटे की कसम सुन करके भी खिदमत छोड़ के भाग नहीं गई, बल्कि अपने शोहर की खिदमत में लगी हुई रही। अल्लाह हमारी दीनी बहनों को ऐसे खिदमत के जज्बात अता फरमाए। फिर जब वो अच्छे और तंदुरुस्त हो गए तो मैं आपको सुना रहा था, वो आकर के तलाश कर रही है कि मेरे शोहर कहां गए, नजर नहीं आए तो रोने बैठी। तो दूर नजर आया कि एक अच्छा तंदुरुस्त आदमी बैठा है, तो बीवी उनके पास गई और जाकर के कहती है, यहां एक बीमार मरीज कमजोर आदमी बैठा हुआ था, आपने उसको देखा? तो वो कहते हैं कि मैं ही अल्लाह का बंदा अय्यूब हूं। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को यकीन नहीं आया, वो कहने लगी, ये अल्लाह के बंदे क्यों मेरे साथ मजाक करते हो, सही सही बताओ, मैं एक दुखी औरत हूं, इतने सालों से मेरे शोहर बीमार, हमारा खानदान बीमार दुखी चल रहा है और तुम ऊपर से मेरी मजाक करते हो, मुझे बताओ कि यहां एक बीमार कमजोर आदमी पड़े थे वो कहां चले गए? तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बंदी यकीन रख मैं ही तेरा शोहर अय्यूब हूं। वो मान नहीं रही, फिर सारी निशानियां बताई, अपने ऐसे बच्चे थे, ये बच्चा था, वो बच्चा था, वो गुम हो गया। तो उसको यकीन आया कि अल्लाह अकबर, यही मेरे शोहर है, इतने अच्छे और तंदुरुस्त हो गए। तो उसने पूछा, कैसे ये आपको तंदुरुस्ती आई? तो बतलाया कि देखो, जिब्राइल अमीन आए थे, मुझे हुक्म दिया, मैंने पैर मारा तो ये पानी का चश्मा चालू हो गया, इससे मैंने गुसल किया, इस चश्मे से मैंने पानी पिया, इसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे भला और तंदुरुस्त बना दिया। और वहां पर आज तक वो पानी का चश्मा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उसके ऊपर कवर लगा दिया गया है, उसको पैक कर दिया गया है। तो पहले हमें पता नहीं चला, तो हमने वहां लोगों से कहा कि भाई हम हिंदुस्तान से आए हैं, इंडिया से हैं, ये है वो है, किसी तरह भी जरा उसकी जाली वाली खुलवा दो, हम देखे तो सही वो पानी को और दो चार कतरे पिए तो सही, जिस पानी की बरकत से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को शिफा हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि इसका दरवाजा तो नहीं खुलेगा, लेकिन हुकूमत ने उसमें से पाइप लाइन करके वहां आगे जो आपको ये पानी के नल नजर आ रहे हैं, एयर कूलर, पानी के कूलर वाले, वो इसी चश्मे में से पानी आता है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सब साथियों को कहा कि चलो भाई ये निस्बते अय्यूबी वाला पानी है, इसको पी लो। वहां देखा कि लोग बरकत के तौर पर ड्रम के ड्रम भर के ले जाते हैं। हमारे बाद साथियों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह से भी पानी के ड्रम और बोतलें भर ली थी, और यहां से भी सबने ड्रम और बोतलें भर ली। और दूसरे दिन सुबह के अंदर उर्फा के एयरपोर्ट पर आए इस्तंबुल जाने के वास्ते, और चेकिंग में सामान रखा तो उन्होंने सबसे पहले निकाल दिया, पानी ले जाने की इजाजत नहीं है, जितना पीना हो यहीं पर पी लो, पानी नो अलाउ हवाई जहाज के अंदर। हमने कहा लगेज में रखो, कहा कि नहीं पानी की इजाजत ही नहीं है। बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ड्रम नहीं ले जाने दिए। वहीं एयरपोर्ट के ऊपर साथियों का जितना पी सको इतना पेट भर के पी लो, और फिर बाकी ड्रम यहीं पर छोड़ दो, आगे चलो और क्या कर सकते हैं। बहरहाल वो पानी का चश्मा देखा, और उसके बाद कहने लगे कि हजरत अय्यूब अलैहि, ये तो हदीस में मौजूद है बुखारी शरीफ की रिवायत में, कि हजरत अय्यूब अलैहि सलात व सलाम जब अच्छे हो गए तो गरीबी बहुत थी, तो अल्लाह सुबहानहू व ताला ने उनके लिए सोने की चिड़िया की बारिश बरसाई थी। वो एक जगह गुसल कर रहे थे, वहां गुसल खाने के अंदर सोने की चिड़िया बरसी थी, ये सही हदीस का मजमून है। और एक अल्लाह ने दो खेत उनको अता फरमाए, और उस खेत के अंदर वो बारिश हुई थी, और अल्लाह ने इतना सोना अता फरमाया, इतना सोना अता फरमाया कि पहले से ज्यादा अल्लाह ने उनको मालदार कर दिया। सारी बीमारी भी खत्म, शिफा भी हो गई, माल भी मिल गया, औलाद और खानदान भी मिल गए। वो पूरा इलाका हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनके खेत वाला, उनके शहर वाला, और जिस जगह वो रहा करते थे वही वो पूरा इलाका ये हर्रान और उसके अतराफ में। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग अगर हिम्मत करें तो हम आपको हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की कब्र की भी जियारत करा दें। उन्होंने कहा माशाल्लाह फबीहा, कहा और अभी चलना पड़ेगा तो सफर और लंबा हो जाएगा। मैंने कहा हम तो थकने ही तो आए हैं यहाँ पर, ये सारी जियारतों के लिए तो आए हैं। तो कहा चलो, तो गए। चलते 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 अजीब पहाड़ी पथरीले इलाकों के अंदर, बिल्कुल वाकई मुल्क शाम का वो टुकड़ा है, वो हिस्सा बिल्कुल ठंडा इलाका, तुर्की इस्तंबुल की आबो हवा अलग और वो वहां की आबो हवा अलग, बिल्कुल बयीन फर्क। और वहां के खेतों में जब चलते हैं तो जैसा मैंने गुज़िश्ता हफ्ते आपको फलस्तीन का मंजर सुनाया था, बिल्कुल वही मंजर, बेहतरीन फल फ्रूट की बाड़ियां और अजीब अजीब वहां मनाजिर। और जिंदगी में पहली मर्तबा पिस्ता की बाड़ियां देखी, सैकड़ों हेक्टरों के अंदर पिस्ता की खेतियां होती है। मैंने कहा वाकई सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। तो मैंने अपने गाड़ी वाले से कहा भाई जिंदगी में पहली बार तो पिस्ता के दरख्त देखे, जरा रुकवाओ, हम तो बाड़ियों में जाएंगे और ताजे पिस्ता तोड़ेंगे, अल्लाह की नेमत, ये कुदरत कभी नहीं देखा ये तो। तो कहा बड़ा अच्छा मंजर, कि चलो। तो बेचारा मान गया और फिर हम लोगों को पिस्ता की बाड़ियों में भी ले गया कि देख ले वे कैसे पिस्ता लगते हैं, उसके फूल कैसे होते और कैसे पिस्ता आते हैं। माशाल्लाह सैकड़ों हेक्टरों के अंदर पिस्ता की बाड़ियां, और वहां पर सेब और नाशपाती और संतरे, मौसम्बी, लींबू, उसकी बाड़ियों की बाड़ियां, ताजे अंजीर। तब जाकर के इस आयत करीमा के बारे के अंदर दिल में मजीद ईमान ताजा होता है, अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। पूरा बाबरकत इलाका, अजीबो गरीब खेती की बरकत, पानी, हरियाली, दरख्त, फल, अजीब अल्लाह ताला की कुदरत। चलते चलते जंगल बयाबान में पहुंचे, पत्थरीले इलाके के अंदर। बस इस वक्त मेरी आंखों के सामने वो मंजर खेल रहा है, पत्थर के कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। जैसे हमारी गाड़ी रुकी وہاں کے مسلمان لوگ سب ملنے کے لیے آئے، ائمہ مسجد کے وہ بھی دو چار آ گئے، اور ہم نے وہاں عصر کی نماز باقی تھی تاخیر سے ہم نے پڑھی، جلدی جلدی وہ گھر سے جا کر کے عربی چائے اور ناشتہ، بڑی فیاض ان کے دلوں کی سخاوت، وہ جلدی سے ہم لوگ نماز پڑھے اتنی دیر میں تو ناشتہ تیار کر کے لے آئے، اور مسجد میں پہلے ہم کو چائے ناشتہ کرایا کہ اب ہم حضرت ایوب کی قبر کی زیارت کرائیں گے، پہلے ضیافت ہو جائے پھر مسجد کے بازو کے اندر، مسجد کا نام ہی ہے مسجد سیدنا ایوب رضی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو ہے اس بستی کا نام بھی یہ ہے قرية سیدنا ایوب، ہم کو قبرستان میں لے گئے اور ایک چھوٹے سے گنبد کے اندر داخل ہوئے، بالکل پورا سناٹا پرسکون علاقہ اندر داخل ہوئے، حضرت ایوب علیہ السلام کے مزار پر سب ساتھی لوگ بیٹھ گئے، اور قرآن مجید کی حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق آیتیں بھی وہاں سب لکھی ہوئی ہے، پھر ہم جب ایصال ثواب اور دعا وغیرہ سے فارغ ہوئے تو وہاں کے ایک عالم نے کہا کہ شیخ ایک چیز عجیب میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کرو گے؟ میں نے کہا دکھائیے، تو کہا دیکھو اوپر جو مزار مبارک ہے، تو مزار مبارک نیچے نشیب کے نیچائی کے حصے میں، اور اوپر جو ہے اس کے اوپر چادریں لگی ہوئی تھی بہترین موٹی قسم کی، تو انہوں نے ایک جگہ چادر ہٹائی قبر مبارک پر، اور وہاں جو ایک چھوٹا سا دروازہ تھا وہ انہوں نے کھولا، کہا اس میں دیکھو اصل قبر وہاں یہ نیچے ہے، وہ اصل قبر انہوں نے دکھائی، اور اس کے بعد مجھے کہا کہ ہمت کر کے بسم اللہ پڑھ کے منہ اندر داخل کرو، پھر مجھے بتاؤ کہ کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے، کہا میں آپ کو پہلے محسوس کرواتا ہوں پھر پوچھوں گا کہ کیا محسوس ہوتا ہے، تو میں نے ہمت کی اللہ کا نام لے کر کے اپنا سر اندر داخل کیا، اللہ پاک کی قسم 100% عود کی خوشبوئیں اندر سے نکل گئی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا 11 ساتھیوں چلو بسم اللہ پڑھو، اور اندر جو ہے سب نے باری باری اپنا منہ اندر داخل کیا، اور سب کی زبان پر ایک ہی لفظ کہ یہ عود کی اصلی عود کی خوشبوئیں ہیں، کہنے لگے کہ یہاں سالوں سال سے یہ مشاہدہ ہے، یہ کسی کا ڈالا ہوا نہیں ہے، کہ یہ قدرتی حضرت ایوب علیہ السلام کی قبر مبارک سے عود کی خوشبو نکلتی ہے، بیین خوشبو، عجیب و غریب۔ زیارت وغیرہ سے ہم فارغ ہوئے تو کہا اب ان کی بیوی کے مزار کے اوپر آگے چلیں گے، تھوڑا چند قدم آگے چلے تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی محترمہ کا مزار ایک سائٹ کے اندر ہے، وہاں ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے باغیچے کے بیچ کے اندر، تو وہاں عورتوں کی بہت بھیڑ لگی ہوئی، کہ عورتیں عام طور پر یہاں شفا وغیرہ کی نیت سے آتی ہے مزار کے باہر کھڑی رہتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے مزار کے اوپر کھڑے رہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے دل کے اندر ایسے جذبات شروع ہوئے، اللہ یہ کیسی مبارک خاتون کہ ایک بادشاہ کی بیٹی ایک نبی کی بیٹی، حضرت یوسف علیہ السلام تو زندگی کے آخری دنوں میں مصر کے بادشاہ تھے، اور بادشاہت کے زمانے میں اس بیٹی کی ولادت ہوئی تھی، اور ایک بادشاہ کی ایک نبی کی بیٹی ہو کر کے اس نے اپنے شوہر کی کیسی وفاداری سے خدمت کی، انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، حضرت ایوب بھی بڑے صبر والے اور ان کی بیوی بھی مثال صبر والی اور خدمت گزار عورت، ان کے مزار پہ کھڑے ہو کر کے دعا ایصال ثواب وغیرہ سے فارغ ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے دھیرے سے کہنے لگے کہ شیخ اگر آپ کو تاخیر نہ ہو تو ایک مزار کی اور زیارت کرا دے، میں نے کہا کیا؟ کہا حضرت یسا علیہ السلام کی قبر مبارک بھی یہیں پر ہے، میں نے کہا اچھا، اب چونکہ یہ بات ایسی ہے کہ یہ زیادہ مشہور نام نہیں ہے، تو سب ساتھی لوگ مجھے کہنے لگے کیا نام بتایا، میں نے کہا دیکھو یہ بھی میں نے قرآن کی پھر آیت ان کو پڑھ کے سنائی، وہ اسماعیل اول یسا، میں نے کہا یسا اللہ کے ایک نبی کا نام ہے اور قرآن مجید کے اندر یہ نام آیا ہے، اللہ نے ان کا ذکر خیر کیا ہے حضرت یسا علیہ السلام کا، کہا حضرت یسا علیہ السلام کی قبر بھی اسی حران کے علاقے میں، چلیے ہم ان کے مزار پر آپ کو لے جاتے ہیں، وہ لے گئے، اور حلب کے ایک عالم دین ہمارے ساتھ تھے اور وہاں کے ایک بڑے پروفیسر بھی تھے ایک یونی کالج کے، ان کو یہ ساری چیزوں کی معلومات تھی، وہ ہم کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کے اوپر لے گئے، بالکل پتھریلے علاقوں میں، پہاڑوں میں، جہاں عام طور پر کسی کا جانا آنا بھی نہیں ہوتا، ایک دم سناٹے کا علاقہ، وہاں کچھ عرب قبائل رہتے، وہاں لے گئے اور لے جا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار، قرآن کی آیتیں وہاں لکھی ہوئی، اس مزار مبارک کی الحمدللہ زیارت نصیب ہوئی، دعا ایصال ثواب وغیرہ سے ہم لوگ الحمدللہ فارغ ہوئے، اور پھر جو ہے عرفہ شہر آنے کے لیے ہم لوگوں کی واپسی ہوئی، رات کو وہاں مرکز پر قیام کیا، اور الصبح پھر استنبول کی واپسی کی فلائٹ پکڑی، جمعہ کا دن تھا اور جمعہ سے پہلے ہم لوگوں کو استنبول واپس پہنچنا تھا. یہ ترکی کے سفر کی مختصر کارگزاری میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اسی حران شہر کے قریب میں ایک چھوٹی سی بستی میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ولادت کی جگہ ہے، لیکن یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزارات کی زیارت کی وجہ سے ہم لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا. میں نے کہا بھائی کچھ باقی رکھ کے جاؤ تاکہ آئندہ پھر آنے کی توفیق ہو گئے، اسی لیے میں نے کہا ابن تیمیہ کی جائے ولادت پر اس سفر میں نہیں جاتے، آئندہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جب لائیں گے تو جو ہے اس جگہ کے اوپر حاضری ہوگی. یہ وہاں کی کارگزاری میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے نبیوں کے ساتھ مبارک نسبت اور تعلق عطا فرمائے، ان کی لائی ہوئی مبارک اور پاکیزہ دعوت کو اللہ ہماری زندگیوں میں زندہ فرمائے، اور اس کو لے کر کے اللہ تعالی ہم کو عالم کے اندر چلنے والا جو ہے بنا دے رہے. ایک بات مختصرا عرض کر دوں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو کرتا ہم نے 2008 میں بھی الحمدللہ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ اس کی زیارت کی تھی، تو مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے یہاں ماشاءاللہ مستورات بھی آتی ہے، بعد میں پتہ چلا. اسی لیے مستورات کو خاص طور پر سنانے کے لیے اور ہمارے بھائیوں کو ایسی توفیق ہو اس نیت سے حضرت فاطمہ کا جو کرتا وہاں کے استنبول کے میوزیم میں ہے اس پر میں نے پھر باقاعدہ پونے گھنٹے کا ایک بیان کیا تھا جو میرے خطبات میں چھپا ہوا بھی موجود ہے کہ حضرت فاطمہ کے کرتے کا منظر، یقین مانیے کتابوں کے اندر سیرت میں حضرت فاطمہ کے بدن مبارک کی جو کیفیت آتی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کمزور دبلی پتلی عورت تھی، لیکن جب ان کا کرتا ہم نے دیکھا تو کم از کم ایک میٹر کی چوڑائی کا وہ کرتا ہے، ایک میٹر کی چوڑائی کا کرتا ہے، اور اتنا موٹا ہے کہ ہماری یہاں جو شطرنجی بچھائی جاتی ہے یہ دو شطرنجی ہو اتنی موٹائی والا حضرت فاطمہ کا کرتا ہے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ ڈھیلا ڈھالا اور موٹا پہننے کی اس زمانے کی عورتوں کے اندر کیسی عام عادت اور رواج تھا، اس کے مقابلے میں آج ہماری دینی بہنوں نے کیسے فٹنگ والے چست کپڑے اپنا لیے اور کیسے باریک اور پتلے کپڑے اپنا لیے. مشکات شریف کی روایت میں ہے کاسیاتن آریاتن مائلاتن ممیلاتن، بہت سی عورتیں کپڑے پہننے والیاں لیکن اس کے باوجود ننگیاں ہیں. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے پہننے والیاں لیکن ننگیاں. اس حدیث کی شرح میں بہت ساری باتیں لکھی گئی، ایک بات یہ لکھی گئی ہے کہ اتنے پتلے کپڑے کہ جس میں سے بدن نظر آوے، اور اتنے فٹنگ والے چست کپڑے کہ جس سے بدن کی سائز نظر آوے. ایسی عورتوں کے بارے میں حدیث میں لفظ آگے موجود ہے کلہن فی النار، وہ جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی یا جہنم کی خوشبو کو وہ نہیں سونگ پائے گی، جنت کی خوشبو کو بھی وہ نہیں سونگ پائے گی. اللہ ایسی عورتوں کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے. اس لیے خدا را اللہ کے واسطے اپنی عورتوں کو کہو کہ تمہاری جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں، ان کے ساتھ تمہیں جنت میں جانا ہے تو جو تمہاری جنت میں لے جانے والی سردار ہے ان کے کرتے جیسے کرتے سلانے کی عادتیں ڈالو. یہ پتلے فٹنگ والے اور اتنے چست کپڑے جس سے بے حیائی ٹپکے یہ مسلمان عورتوں کی شان نہیں ہوا کرتی. اور اس مرتبہ حضرت حسن کا کرتا میں نے بہت دھیان سے دیکھا، اس نیت سے کہ امت کے نوجوانوں کو بتلاؤ کہ امت کے میرے پیارے نوجوانوں، سیدنا حضرت حسن جن کے بارے میں آیا سیدہ شباب اہل الجنہ حسن والحسین، حضرت حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اے میرے پیارے نوجوان دوستو، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کو لے جائیں تو حضرت حسن کا کرتا اپنی آنکھ سے دیکھو. اللہ پاک کی قسم، حضرت حسن بھی بہت ڈھیلا ڈھالا اور موٹا موٹا پہننے والے انسان ہیں. آج ہم لوگوں کے کرتے ایسے ہو گئے، آج کوہنی کھلی ہوئی اور اتنے چست انسٹ کر کے ہم لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، یہ بے حیائی کے لباس ہے. ذرا حیا شرم والے لباس اور ڈھیلے ڈھالے اور فل کپڑے پہننے کی عادت ڈالو. اللہ ہمیں ایسے حیا شرم والے لباس عطا فرمائے، اور جنت میں ان لوگوں کے ساتھ اللہ ہمیں داخلہ عطا فرمائے. اور یہ جو کارگزاری میں نے آپ کو ذکر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں مجلسوں کو قبول فرمائے، اور اس میں جتنی خیر اور ہدایت کی باتیں آئی اللہ تعالیٰ اس کو ہم سب کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنائے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مغرب کی نماز کے بعد ان دونوں مجلسوں میں آپ حضرات نے اتنی بڑی تعداد کے اندر شرکت کی، اللہ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرمائے. گزشتہ ہفتے کا بیان بھی الحمدللہ سی ڈی پر بھی ہے، انٹرنیٹ کے اوپر بھی ہے. آج کا بیان بھی انشاءاللہ سی ڈی اور انٹرنیٹ میں آ جائے گا، اور ویڈیو سی ڈی انشاءاللہ آئندہ پیر کو، کل نہیں آئندہ والے پیر کو آپ کو وہاں جہاں ہماری سلاوت پورا مومناواڑ بڑی مسجد میں تفسیر کی مجلس ہوتی وہاں سے آپ کو ویڈیو سی ڈی بھی مل جائے گی، اور ہماری ویب سائٹ www.nuranimakatib.com پر بھی انشاءاللہ آپ کو ویڈیو سی ڈی آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.